منگل 13 اکتوبر کے سیربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام. مقبوضہ بیت المقدس یروشلم و اطراف میں ہلاکتیں اور کشیدگی بڑھ رہی ہے. فلسطینی نوجوان کیا کسی تیسرے انتفادہ کی طرف گامزن ہیں؟ تجزیہ کار بولا،
یہ کسی کے بس میں نظر نہیں آ رہا، یہ ان کی ایج کا فیکٹر اور ایک تو اینگر ہے کیونکہ تمام پولیٹیکل پارٹیز فیل ہو چکی ہیں.
تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، احمد رضا سے خبریں سنیے. اسرائیل میں تشدد کے مزید واقعات میں 3 اسرائیلی ہلاک اور کئی زخمی ہوئے ہیں. اس بارے میں مزید بتا رہے ہیں ظفر سید.
مشرقی یروشلم میں 2 حملہ آوروں نے ایک بس پر فائرنگ کی اور مسافروں پر خنجر کے وار کیے، جس کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک اور کئی لوگ زخمی ہو گئے. وسطی یروشلم میں بھی ایک شخص نے اپنی کار ایک بس سٹاپ پر روکی اور وہاں موجود لوگوں پر خنجر سے وار کرنا شروع کر دیے، جس سے ایک شخص ہلاک اور ایک زخمی ہو گیا.
ایران کی پارلیمان نے بین الاقوامی طاقتوں کے ساتھ طے پانے والے جوہری معاہدے کی توثیق کر دی ہے، لیکن بین الاقوامی معائنہ کاروں کو فوجی تنصیبات تک محدود رسائی دینے پر زور دیا ہے. نخبت ملک.
ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق معاہدے کے حق میں 161 جبکہ مخالفت میں 59 ووٹ ڈالے گئے. 6 بین الاقوامی طاقتوں اور ایران کے درمیان 20 مہینے تک جاری رہنے والے مذاکرات کے بعد رواں سال جولائی میں معاہدہ طے پایا تھا، جس کے تحت ایران اپنی حساس جوہری سرگرمیاں روک دے گا اور جواب میں اس پر عائد پابندیاں اٹھا لی جائیں گی.
پچھلے سال جولائی میں یوکرین میں ملائیشیا ایئر لائنز کے مسافر طیارے کے حادثے کی تحقیقات سے پتا چلا ہے کہ یہ جہاز روسی طیارہ شکن میزائل ٹکرانے کے نتیجے میں گرا تھا. یہ تحقیقات ہالینڈ میں کی گئیں. ڈچ سیفٹی بورڈ کے چیئرمین کا کہنا ہے کہ فورنسک شواہد سے ثابت ہوا ہے کہ زمین سے فضا میں مار کرنے والا میزائل بوئنگ 777 جہاز کے کاک پٹ سے 1 میٹر دور لگا، اور یہ کہ میزائل کے ٹکڑے پائلٹوں کی لاشوں اور جہاز کے ملبے سے بھی ملے ہیں. ڈچ وزیر اعظم نے روس پر زور دیا ہے کہ وہ طیارے کو مار گرانے کے ذمہ داروں کا پتہ چلانے کے لیے فوجداری تحقیقات میں مکمل تعاون کرے. پاکستان کے صوبہ پنجاب کی مختلف جیلوں میں حکام کے مطابق آج کم سے کم 8 قیدیوں کو پھانسیاں دی گئی ہیں. لاہور سے سبا اعتزاز.
ان 8 افراد کو فجر کے وقت بہاولپور، ملتان، گجرات اور اٹک کی جیلوں میں پھانسی دی گئی. حکومت پاکستان نے پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر حملے کے بعد شدت پسندوں سے نمٹنے کے لیے پھانسیوں پر عائد پابندی ختم کی، مگر انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ اب تک پھانسی پانے والے زیادہ تر افراد عام قیدی تھے جنہیں دہشت گردی کے بجائے دوسرے مقدمات میں سزائے موت ملی تھی.
پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں ایدھی کے رضاکاروں کا کہنا ہے کہ جھگیوں پر مٹی کا تودا گرنے سے 13 افراد ہلاک اور 10 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں. ادھر بلوچستان میں صحت کے حکام کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں میں کانگو وائرس سے متاثرہ مزید 3 افراد نے دم توڑ دیا ہے. کوئٹہ سے محمد کاظم.
فاطمہ جناح چیسٹ اینڈ جنرل اسپتال کے ذرائع کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں سے 2 افراد کا تعلق کوئٹہ اور 1 کا تعلق افغانستان سے ہے. اسپتال کے ذرائع نے بتایا کہ 1 اکتوبر سے اب تک کوئٹہ میں کانگو وائرس سے متاثرہ 20 مریضوں کو علاج کے لیے لایا گیا، جن میں سے 6 ہلاک ہوئے. ہلاک ہونے والے مریضوں میں سے 4 کا تعلق بلوچستان سے ہے.
طالبان نے اعتراف کیا ہے کہ وہ افغانستان کے شہر قندوز سے نکل گئے ہیں، جہاں 2 ہفتوں تک افغان سیکیورٹی فورسز اور ان کے درمیان دو بدو لڑائی ہوتی رہی. طالبان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ انہوں نے عام شہریوں کو فضائی حملوں سے بچانے اور نواحی علاقوں میں اپنے مورچے مضبوط کرنے کے لیے قندوز کو چھوڑا ہے، لیکن جنوب مشرقی شہر غزنی سے اطلاعات ہیں کہ وہاں دھماکے ہو رہے ہیں، فائرنگ ہوئی ہے اور وہاں بھی طالبان نے کل حملے کی کوشش کی تھی. برما میں ایک خاتون کو آرمی چیف کے بارے میں فیس بک پر کی جانے والی طنزیہ پوسٹ پر گرفتار کیا گیا ہے. تابندہ کوکب.
چاد سینڈی تن نے فیس بک پر ملک کے کمانڈر ان چیف کی نئی یونیفارم میں شائع ہونے والی تصویر پر تبصرہ کیا تھا. بعض لوگوں کے بقول فوجی یونیفارم کا رنگ حزب اختلاف کی رہنما آنگ سان سوچی کی ایک سارنگ یا تہمت سے ملتا جلتا تھا، اور خاتون نے اپنے تبصرے میں لکھا تھا کہ آرمی چیف کو اپنے سر پر بھی کپڑا باندھ لینا چاہیے تھا.
شام کے دارالحکومت دمشق میں روسی سفارت خانے کے کمپاؤنڈ میں 2 میزائل گرے، جس کے نتیجے میں کچھ لوگ زخمی ہوئے. یہ حملہ اس وقت ہوا جب سفارت خانے کے باہر سینکڑوں لوگ شام میں روس کے فضائی حملوں کی حمایت میں مظاہرہ کر رہے تھے. روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے اسے دہشت گرد حملہ قرار دیا. آسٹریلیا کی ایک عدالت نے نیوزی لینڈ کے ایک شہری کو شدت پسندوں کے ساتھ مل کر لڑنے کی غرض سے عرب ملک شام جانے کی کوشش کرنے کا مجرم قرار دیا گیا ہے. امین محمد کی عمر 25 برس ہے اور وہ میلبرن میں رہتے ہیں. اور پلے بوائے میگزین اپنی تشکیل نو کی وجہ سے اب خواتین کی برہنہ تصاویر شائع نہیں کرے گا. ظہیر الدین بابر.
امریکی رسالے کے مالکان کا کہنا ہے کہ انٹرنیٹ کی وجہ سے برہنگی کا تصور پرانا ہو گیا ہے اور اب برہنہ تصاویر والے میگزین کی مارکیٹ میں وہ مانگ نہیں رہی، تاہم میگزین کا کہنا ہے کہ وہ اب بھی بھڑکیلی تصاویر کی اشاعت جاری رکھے گا۔ پلے بوائے کی ویب سائٹ پر پہلے ہی برہنہ تصاویر کی اشاعت بند ہو چکی ہے تاکہ اسے فیس بک اور ٹویٹر جیسی سماجی رابطوں کی ویب سائٹس تک رسائی ملے۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ یروشلم، وسطی اسرائیل سیربین آج کا بڑا موضوع ہے۔ اس کے علاوہ دیگر دو اہم موضوعات بھی ہیں جس کا ذکر ذرا بعد میں آئے گا، تو پہلے بڑا موضوع۔ مقبوضہ یروشلم اور وسطی اسرائیل میں پولیس کے بقول ایک بس پر حملے سمیت تشدد کے واقعات میں کم از کم 3 اسرائیلی شہری ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ نازیہ میمن کی زبانی۔
یروشلم اور دیگر علاقوں میں تشدد کی حالیہ لہر میں کم از کم 7 حملہ آوروں کے علاوہ 17 فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ ان حملوں میں اسرائیلی شہری بھی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیل کی ایمبولینس سروس کے مطابق یروشلم میں ایک بس میں 2 افراد نے فائرنگ کی اور مسافروں پر چاقو سے حملہ کیا۔ حکام کے مطابق اس واقعے میں کم از کم 16 افراد زخمی ہوئے، جن میں سے 8 کی حالت تشویشناک ہے۔ اس کے علاوہ یروشلم کے ایک بس اسٹینڈ پر چاقو سے حملہ کرنے والے شخص کو پولیس نے گولی مار دی ہے۔ اس حملے میں 3 افراد زخمی، جبکہ شمالی اسرائیل کے علاقے رانانا میں 2 افراد زخمی ہوئے۔ بس پر حملے کے فوری بعد پولیس نے حملہ آوروں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ تل ابیب کے شمال میں واقع علاقے رانانا میں ایک فلسطینی شہری نے ایک اسرائیلی شخص پر چاقو سے حملہ کیا، جس میں اسرائیلی شہری معمولی زخمی ہو گیا، جبکہ حملہ آور کو پکڑ لیا گیا اور اطلاعات کے مطابق قریب سے گزرنے والے افراد نے اس پر تشدد بھی کیا۔ رانانا ہی میں پیش آنے والے ایک اور واقعے میں ایک شخص نے ایک اسرائیلی خاتون پر چاقو سے حملہ کر کے اس کو زخمی کر دیا۔ حملہ آور فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، تاہم بعد میں اسے گرفتار کر لیا گیا۔ تشدد کی حالیہ لہر گزشتہ ماہ شروع ہوئی تھی اور اس میں سب سے زیادہ جھڑپیں مقبوضہ بیت المقدس اور اس کے اطراف میں ہوئی ہیں۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ۔ یہ سین سیٹ کرنے کے لیے تھی جو آپ نے نازیہ میمن سے سنی تھی۔ مسجد اقصی اور اس کے اطراف میں پرتشدد جھڑپوں اور ہلاکتوں نیز فلسطینی پتھراؤ کے جواب میں اسرائیلی فائرنگ، آنسو گیس اور آتشی اسلحہ کے استعمال اور جواباً فلسطینی نوجوانوں کی چرا گھوپ کاروائیوں کے بعد صورتحال بد سے بدتر ہے۔ میں نے یہاں لندن میں اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز اور فیام میں سوئیس کے فلسطینی چیپٹر سے وابستہ ریسرچ اسکالر مسٹر طارق سلیمان سے بات کی، جاننا چاہا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا زیادہ نقصان کس کو ہوگا، فلسطینیوں کو یا اسرائیلیوں کو؟
اصل میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم جو کرنٹ وائلنس ہے اس کی نوعیت اور اس کی وجوہات کو اگر ہم سمجھ سکیں تو ہمیں بڑا واضح ہو جائے گا کہ یہ اصل میں خطرہ ہے کن کے لیے۔ اب یہ جس نوعیت کا ہے وائلنس، اس میں جو ایج کا فیکٹر ہے جو وائلنس کر رہے ہیں اس وقت یوتھ، پیلسطینین یوتھ، یا ان میں بھی میجورٹی مائنرز کی ہے، اس کو اگر مد نظر رکھیں ہم تو وہ یہ ہے کہ یہ پوسٹ اوسلو جنریشن، بلکہ میجورٹی بہت ہی مائنرز ہیں جو کسی پولیٹیکل پارٹی کی، کسی لیڈرشپ کی، بلکہ ان کے پیرنٹس کو ڈر ہوتا ہے کہ بچے باہر جا رہے ہیں تو وہ کوئی وائلنس نہ کریں، اور ان کو کنٹرول کرنے کے لیے پیرنٹس بھی کوشش کر رہے ہیں، پیلسطینین اتھارٹی بھی کوشش کر رہی ہے، لیکن یہ کسی کے بس میں نظر نہیں آ رہا۔ اب یہ ان کی ایج کا فیکٹر، اور پھر یہ ڈرائیو کی کیا چیز کر رہی ہے اس کو۔ ایک تو اینگر ہے، کیونکہ تمام پولیٹیکل پارٹیز فیل ہو چکی ہیں، پیلسطینین اتھارٹی تو بہت ہی بری طریقے سے ناکام ہوئی ہے کسی بھی کوئی بھی ڈائریکشن دینے کو، اور ان کی جو اپنی اسرائیل کے اندر پولیٹیکل پارٹیز ہیں حداد سے لے کے، تو وہ تمام عرب خلاصہ ڈائریکشن نہیں دے سکتے۔
تو فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس تشدد کی اس نئی لہر کو روکنے کے لیے کیا کر رہے ہیں سر، یا کیا کر سکتے ہیں؟
یہ اصل میں دوبارہ ہم پہلے ہی کوسچنز میں آ جاتے ہیں آپ کا کہ اس کا نقصان کس کو ہے, اور سب سے زیادہ نقصان ابو محمد محمود عباس کو ہے, پیلسطینین اتھارٹی کے پریزیڈنٹ کو, کیونکہ اوسلو ایکارڈ کے تحت تقریباً 5 سال کے اندر اندر ایک ٹو اسٹیٹ سولوشن کی شکل نظر آنی چاہیے تھی, اور یہ فلسطینی سیلف ڈیٹرمنیشن ان کو ملتی اس کے اعتبار سے. اب یہ حالت ہو چکی ہے کہ پیلسطینین اتھارٹی ایک سب کانٹریکٹر ہو گئی ہے اسرائیل کی, جو کہ لا اینڈ آرڈر آکوپائی ٹیریٹریز میں مینٹین کرتی ہے اسرائیل کے لیے, اور اس کا میجر کام یہ ہے کہ حماس کو چیک رکھے. اور اس سارے پروسیس کے اندر ان کی ایک سٹیک ہے, فائنینشیل سٹیک ہے, ایک پیلسطینین اتھارٹی کی بہت بڑا پیرا فرنیلیا ہے جس میں ہزاروں کی تعداد میں پیلسطینینز امپلائڈ ہیں, ان کی تنخواہیں جاتی ہیں. پیلسطینین اتھارٹی کی لیڈرشپ جو ہے وہ بڑی ہینڈسم قسم کی لیوکریٹو قسم کی جابز میں ہے, اس کی وجہ سے جو کرپشن ہے وہ ریمپنٹ ہے ان کے اندر. فلسطینی عوام کے لیے پیلسطینین اتھارٹی نے کچھ نہیں کیا, اس کی وجہ سے اب یہ ہے کہ محمود عباس اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں. اب اگر آپ دیکھیں کہ نتنیاہو سے لے کے اس کی کیبنٹ کے تمام لوگ, تو ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ کچھ بھی وائلنس ہو تو وہ الزام دیتے ہیں فلسطینی اتھارٹی کو, اور وہ کہتے ہیں جی کہ ان لوگوں نے انسائٹ کیا ہے, انہوں نے یونائٹیڈ نیشنز میں جا کے اسرائیل کو ڈی لیجیٹمائز کرنے کی کوشش کی ہے, تو وہ بھی انسائٹمنٹ ہے. لیکن جو اسرائیلی آرمی ہے, ملٹری اور ان کی انٹیلیجنس سروسز, ان کا متفقہ ڈیسیجن یہ ہے, بلکہ وہ نتنیاہو کو جو ایڈوائس ہے وہ یہ ہے کہ جناب اس وقت محمود عباس اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں, بہت سنسیئرلی کوشش کر رہے ہیں کہ اس وائلنس کو کنٹرول کیا جائے, اس وائلنس کو نہ صرف کنٹرول کیا جائے, ختم کیا جائے, دبایا جائے. تو اس کے لیے انہوں نے بڑے کلیئر ڈائریکٹیوز دیے ہیں, اس لیے کہ جس طرح آپ کا وہ پہلا سوال تھا, اس وائلنس کو اگر یہ انتفادہ کی شکل اختیار کرتی ہے تو جو پہلی کیجوئلٹی ہوگی وہ محمود عباس ہوگا.
اندیا تو آپ نے دے دیا کہ محمود عباس کا جو تخت ہے اس کا تختہ ہو سکتا ہے, لیکن اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی حل بھی تو ہونا چاہیے نا.
جی جی, اصل میں بات یہ ہے کہ پھر ہم اسی چیز پہ آتے ہیں کہ یہ جو یوتھ اور مائنرز ہیں یہ کسی لیڈرشپ کے بغیر کام کر رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک بڑی نئی سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے. وادی ایک زمانہ تھا, مطلب اسرائیلی سوسائٹی جو ہے وہ کوئی وائلنس کے لیے, وائلنس ان کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے. وائلنس ان کے ہاں جو ہے شروع سے رہی ہے, وہ ہمیشہ وائلنس کے لیے تیار رہے ہیں. کبھی یہ ہوتا ہے کہ جی راکٹ اٹیکس آ گئے تو ان کا آئرن ڈروم جو ہے وہ ایک ارلی وارننگ سسٹمز کریٹ کرتا ہے جو ان کو ہوا میں ختم کر دیتا ہے. ایک سیکیورٹی کا انہوں نے سلسلہ کریٹ کر لیا. سٹون تھروئنگ ہوتی ہے, سوئسائڈ بومنگ ہوتی ہے. موسٹلی یہ ہوتا تھا کہ انسیڈنٹس جو ہیں وہ کنسنٹریٹ ہوتے تھے اسپیسیفک ایریاز میں, آپ کراؤڈیڈ ایریاز میں مت جائیں جب یہ اس طرح کی صورتحال ہو. اب ان بچوں نے جو نئی ڈائمینشن دی ہے نائف سٹیبنگ کی اس سارے پروسیس کے اندر لون وولف اٹیکس کو کنٹینیو رکھتے ہوئے, وہ یہ ہے کہ اب وادی آرا سے لے کے نظرت اور سخنین تک, ام الفہم سے لے کے طیبہ اور جافا اور پھر رملے تک, پورے اسرائیل کے اندر کسی بھی جگہ پہ کوئی سیف ہیون نہیں ہے, ایک سیف پلیس نہیں ہے. ابھی کسی وہ اسٹریٹ کے نکڑ سے بھی کہیں نائف سٹیبنگ ہو سکتی ہے, پولیس اسٹیشن پہ پولیس کے سامنے, پولیس کے ساتھ بلکہ سب سے زیادہ ہو رہی ہے وہ سارا سلسلہ, آرمی کے ساتھ ہو رہی ہے. اب یہ سارا ایک نئی جو ڈائمینشن کریٹ ہوئی ہے, اس کا جو ریزلٹ نکلے گا وہ یہ نکلے گا کہ آپ کا ٹو اسٹیٹ سولوشن ختم ہو جائے گا اگر یہ انتفادہ میں بڑھ گیا, اور پیلسطینین اتھارٹی ختم ہو جائے گی. اگر یہ سب کچھ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو نئی چیز آئے گی وہ ہے کہ ایک بی ڈی ایس, جس کو جو سلولی اور سلولی ڈیولپ ہو رہا تھا, اور یہ بچے جو ہیں پوسٹ اوسلو جنریشن جو ہے یہ زیادہ بائی ان ہوئی ہے بی ڈی ایس کی, بائیکاٹ ڈائیویسٹمنٹ اینڈ سینکشنز کے, یہ لوگ ٹو اسٹیٹ سولوشن کی بجائے, جو کہ ختم ہو جائے گا اگر یہ پروسیس ہوتا ہے, ونس اینڈ فار آل بری ہو جائے گا, بلکہ وہ ہو چکا ہے کسی حد تک, پھر یہ ایک سیوک ایکوالٹی کے لیے اس کی بیسس کے لیے جو ہے نا ان کی ایک وہ ہوگی. اسرائیل کے لیے لازم ہوگا کہ وہ جو 20% ان کے اسرائیلی عربز ہیں ان کو وہ ایکسیپٹ کرے ایز اے پیلسٹینینز, ڈیوائڈ کرنے کی بجائے کہ یہ اسرائیلی عربز ہیں ان کا فلسطینیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اور فلسطینی جو ہیں وہ فلسطینی ہیں ان کا ان سے تعلق نہیں, وہ ایک ڈویژن ختم ہوگی. اور اس کے بعد سول ایکوالٹی کا ایک پروسیس جس کے لیے جو ہے نا ایک نئی ڈائریکشن آ جائے گی ٹو اسٹیٹ سولوشن ختم ہونے کے بعد, اور اسرائیل کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ اس نئے پروسیس کو کیسے مینیج کیا جائے.
مسجد اقصا اطراف کے علاقے بڑھتی ہوئی ہلاکتیں اور تشدد صورتحال کا تجزیہ کر رہے تھے سویس کے فلسطینی چیپٹر سے وابستہ ریسرچ اسکالر مسٹر طارق سلیمان. آج شام کے دارالحکومت دمشق میں روسی سفارت خانے میں کسی نامعلوم مقام سے داغے گئے دو راکٹ آ گرے. یہ راکٹ اس وقت گرے جبکہ چند سو افراد نے روس کی شدت پسندوں کے خلاف فضائی بمباری کے حق میں ایک مظاہرہ ترتیب دیا تھا. راکٹوں کے اس حملے میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق کوئی زخمی نہیں ہوا ہے. تو صورتحال ہے کیا؟ اس کے تجزیے کے لیے اس وقت سیربین میں براہ راست شامل ہو رہے ہیں علی خان محمود آباد, جو کیمبرج یونیورسٹی سے تاریخ میں پی ایچ ڈی کر چکے ہیں اور شام میں کافی عرصہ رہے بھی ہیں, وہاں کے حالات پر کئی مقالے بھی لکھ چکے ہیں. علی خان محمود آباد صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ کہیے. جی
جی جی آ رہی.
پہلا سوال, آداب. دمشق میں روسی سفارت خانے پر دو راکٹوں کا حملہ, کیا کسی بڑی مزاحمت کی علامت ہے یا محض ایک علامتی حملہ ہے مگر روس یا بشار الاسد کے لیے کسی بڑے خطرے کا نقیب نہیں؟
جی, اصل میں اگر دیکھا جائے پچھلی چند مہینوں کی تاریخ دیکھی جائے تو کئی بار دمشق کے مشرقی علاقوں سے لوگوں نے سفارت خانے پر بمباری کرنے کی کوشش کی, تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. ظاہر ہے کہ پچھلے ہفتے بھر میں جو روس کا رد عمل رہا ہے شام میں, اس کی وجہ سے جو مخالفین ہیں وہ چاہتے ہیں کہ روس کے وہاں ایسٹس جو ہیں ان پر حملہ ہو, لیکن وہاں ظاہر جو مجمع اکٹھا تھا وہ موافق تھا روس کے اور موافق تھا بشار الاسد کے. کوئی کسی کو چوٹ نہیں آئی, کوئی ختم نہیں ہوا, کوئی قتل نہیں ہوا. اس میں سفارت خانہ کے کمپاؤنڈ کے اندر سے ایک دھواں نظر آیا. یہ بہرحال ایک یہ حملے ہوتے ہی رہتے تھے اور یہ ابھی بھی جاری ہیں, تو اس کے کوئی نیا کوئی نئے وجہ نہیں ہے یا کوئی ایک اس سے بہت گھبرانے کی کوئی کا سبب نہیں.
اچھا, تو دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے کہ روسی ایسی صورتحال کے لیے تیار تھے اور ان کا بال بھی کا نہیں ہوا, یہی ہے مقصد اس کا؟
جی, روسی ایسی صورت کے لیے حال تیار تھے ہی, اور اگر دیکھا جائے وہ جو ان کی نئی روش رہی ہے شام میں اس ہفتے, جہاں انہوں نے ہوائی بمباری کے ذریعے داعش کے اڈوں کو اور بعض درجہ نگاروں کی رائے یہ ہے کہ فری سیرین آرمی کے بھی اڈوں کو انہوں نے نشانہ بنایا, تو یہ ایک طرح سے پہلی دفعہ, بلکہ یہ مشن ہے کولڈ وار کے بعد, یعنی ایک مدت ہو گئی کہ رشیا نے بیرون ملک کہیں آپریشن ہوائی بمباری کے ذریعہ کوئی مشن کیا ہو. ایک طرح سے وہ یہ دکھانا چاہ رہا ہے دنیا کو کہ ابھی بھی ہم سپر پاور ہیں. اس میں کئی جہات ہیں, کئی پہلو ہیں. ایک تو رشیا کے ڈومیسٹک پالیٹکس ہے, ظاہر ہے آئل کی پرائس کو باہر رکھنے کے لیے اور اپنی پاپولارٹی کو بڑھانے کے لیے مقبولیت کو انہوں نے قدم کیا.
ٹھیک, یہاں قطع کلام معاف, لیکن علی خان محمود آباد صاحب, میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ روس نے شام کے مختلف علاقوں میں مختلف دھڑوں پر فضائی بمباری کی ہے, اس بمباری سے شام کے اندر شدت پسندوں کی دھڑے بندیوں میں کیا فرق پڑا ہے؟
اصل میں جو روس نے ہوائی بمباری کی ہے, روس کی جو فوج ہے وہ بہت کم انفارمیشن دیتی ہے, بہت محدود, تو یہ بالکل واضح طور پر نہیں معلوم ہے کہ کہاں کہاں روس نے کی, کہاں کہاں سیرین آرمی نے کی. لیکن یہ بات تو ضرور ہے کہ جو داعش کے اور پھر جبہت النصرہ کے اور پھر فری سیرین آرمی کے گروہ ہیں, وہ سب نشانے رہے ہیں روس کے. روس بشار الاسد کو اصل میں بچانا چاہتی ہے, اور جو مخالفین ہیں بشار الاسد کے, خواہ وہ داعش ہوں اور خواہ وہ مخالفین فری سیرین آرمی کے ہوں, ان کو انہوں نے نشانہ بنایا ہے. تو ایک ہلچلی تو مچی ہوئی ہے اور داعش کے کہیں کئی جگہ پوزیشن بھی انہوں نے واپس لے لیے ہیں. ایک خاص کر رقہ کے پاس انہوں نے بمباری کی تھی, جو ایک اڈا تھا ٹی او ڈبلیو, جہاں سے جہاں کا ایک ایمونیشن ہاؤس تھا.
یہاں انتہائی اختصار کے ساتھ علی خان احمد آباد سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ خطے میں اس وقت ترکی کا اہم کردار ہے, امریکہ اور سعودی عرب کا بھی ایک اشتراک رہا ہے. روس کی بمباری سے کیا ان ملکوں کے باہمی تعلقات متاثر ہوئے ہیں؟
جی, تو اصل میں اگر آپ دیکھیں تو پیوٹن نے یو این جنرل اسمبلی میں ایسی ایک تقریر کی جس سے لوگ, بہت سے ممالک دنگ رہ گئے. بعض تجزیہ نگاروں نے کہا ہے کہ یہ جو موجودہ صورتحال شام میں ہے وہ یو ایس روس پروکسی وار ہے, اور لوگوں نے افغانستان کی مثال دی ہے 70 اور 80 کے دہے کی. ترکی کا جہاں تک کہ تعلق ہے وہ ایک بڑا نازک تعلق ہے, کیونکہ اس نے یو ایس کا اور امریکہ کا ساتھ نہیں دیا ہمیشہ. اپنی گرمیوں میں جب ترکی نے کہا تھا کہ وہ داعش کی مخالفت کریں گے, اصل میں ان کی دلچسپی تھی کردوں کی مخالفت کرنے میں. اور اب شام میں پیپلز پروٹیکشن یونٹس ہیں, جن کو انگریزی میں وائی پی جی کہا جاتا ہے, جو کردی ہیں, تو ان سے ترکی کافی مشوش ہے, کافی پریشان ہے. تو ایک جو الائنمنٹ ہوتا ہے مختلف لوگوں کا, وہ کافی برہم اور منتشر ہو گیا ہے روس کی مداخلت کی وجہ سے.
علی خان, اور میں آپ کی گفتگو روک رہا ہوں. بہت بہت شکریہ سر, کاش میرے پاس مزید وقت ہوتا. بہت بہت شکریہ. گزشتہ سال جولائی میں مشرقی یوکرین میں گر کر تباہ ہونے والے ملیشیا کے مسافر بردار طیارے MH17 کی تباہی پر تحقیقات کے بعد رپورٹ سامنے آئی ہے, جس کے مطابق مغربی ممالک اور یوکرین کا کہنا ہے کہ روس نواز باغیوں نے اس مسافر بردار طیارے کو نشانہ بنایا تھا. لیکن روس کا کہنا ہے کہ میزائل یوکرین کی حکومت کے زیر قبضہ علاقے سے داغا گیا. رپورٹ کے بعد نیدرلینڈ کے وزیر اعظم نے روس سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ تحقیقات میں مدد کریں. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نخبت ملک کی زبانی.
نیدرلینڈ کے قومی سیفٹی بورڈ کی جانب سے پیش کی جانے والی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یوکرین کے مشرقی علاقے میں گزشتہ سال جولائی میں گر کر تباہ ہونے والے ملیشین طیارے کو وار ہیڈ سے نشانہ بنایا گیا تھا. یہ وار ہیڈ اس نوعیت کا تھا جو زمین سے فضا میں مار کرنے والے بک میزائلز پر نصب کیا جاتا ہے, جو آ کر طیارے کے کاک پٹ سے ٹکرایا اور مسافر اپنے حواس کھو بیٹھے. سیفٹی بورڈ کے چیئرمین چیبے یوفسترا کا کہنا تھا,
Flight MH17 crashed as a result of the detonation of a warhead outside
the MH17 طیارے کی تباہی کی وجہ اس جہاز کے باہری حصے سے ٹکرا کر پھٹنے والا ایک وار ہیڈ تھا. یہ وار ہیڈ جہاز کے بائیں طرف پھینکا گیا تھا. یہ ایک مخصوص وار ہیڈ ہے جسے بک میزائلوں پر نصب کر کے زمین سے فضا میں داغا جا سکتا ہے. اس دھماکے کے نتیجے میں جہاز کا اگلا حصہ بری طرح تباہ ہو گیا تھا. جہاز فضا ہی میں پھٹ گیا تھا, جس کے بعد اس کا ملبہ زمین پر آ گرا اور مشرقی یوکرین میں 50 کلومیٹر رقبے پر پھیل گیا.
مسٹر یاوسترا کے مطابق اس دھماکے کے بعد دھات کے ہزاروں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پوری طاقت سے بکھرے تھے. کچھ مربع شکل میں تھے اور کچھ نوکدار. سینکڑوں ایسے ٹکڑے جہاز سے ٹکرائے تھے, جس کے فوری بعد کاک پٹ میں موجود عملے کے 3 ارکان ہلاک ہوئے اور جہاز کے اگلے حصے کو مزید نقصان پہنچا. مسٹر یاوسترا کا کہنا ہے کہ تحقیقات میں 7 ملکوں نے تعاون کیا ہے اور تمام اس بات پر رضامند ہیں کہ طیارے کو نشانہ بنانے والا وار ہیڈ روسی ساخت کا تھا, مگر روس اس بات کو مسترد کرتا ہے. اس رپورٹ کے سامنے آنے سے کچھ دیر پہلے ماسکو میں ایک پریس کانفرنس کی گئی, جس میں روس کی اسلحہ بنانے والی کمپنی الماز آنتے نے اصرار کیا ہے کہ ان کے تجربات رپورٹ میں سامنے آنے والے حقائق سے متضاد ہیں. کمپنی کے ڈائریکٹر یان نوویکوف کا کہنا ہے کہ اس جہاز کو بظاہر بک میزائل کی ایک پرانی قسم سے نشانہ بنایا گیا تھا, جسے روسی افواج استعمال نہیں کرتی. ایسا لگتا ہے کہ اسے یوکرین کے علاقے سے فائر کیا گیا تھا. انہوں نے کہا,
ہمارے تجربے کے نتائج ڈچ کمیشن کی رپورٹ میں بتائے گئے راکٹ کی قسم اور اسے لانچ کرنے کی جگہ کی تردید کرتے ہیں. آج ہم یہ بات پورے وثوق سے کہہ سکتے ہیں اور اسے یہاں ایک پریزنٹیشن میں بھی دکھا سکتے ہیں کہ اگر ملائیشین ایئر لائنز کے طیارے بوئنگ 777 کو بک میزائل نشانہ بناتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حملہ 9M38 نامی راکٹ کو استعمال کرتے ہوئے زاروشنسکی نامی ایک گاؤں سے کیا گیا.
نیدرلینڈ کی جانب سے رپورٹ اور روسی حکام کی پریس کانفرنس کے بعد یوکرین نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ MH17 کو تباہ کرنے کی ذمہ داری روس پر عائد ہوتی ہے. اس طیارے پر یوکرین میں باغیوں کے قبضے والے علاقے سے روسی فوجیوں نے حملہ کیا تھا. یوکرین کے وزیر اعظم ٹیلی ویژن پر خطاب کر رہے تھے. مسٹر آرسینی یاتسنیوک کا کہنا تھا,
ہم اس بات پر قائل ہیں کہ یہ حملہ روسی شدت پسندوں نے ملک کے مقبوضہ علاقے سے کیا تھا۔ یہ بات صاف ظاہر ہے کہ نشے میں دھت علیحدگی پسند بک میزائل سسٹم کا درست استعمال کر ہی نہیں سکتے، اور اس بات کا صاف مطلب یہی ہے کہ اس سسٹم کو روس کے تربیت یافتہ فوجیوں نے مخصوص طور پر استعمال کیا تھا۔
ملیشین مسافر طیارے MH17 کی تباہی کی تحقیقات پر سامنے آنے والی اس رپورٹ کے بعد نیدرلینڈ کے وزیر اعظم مارک روٹ نے روسی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس واقعے میں مجرمانہ اقدامات کی تحقیقات میں تعاون کریں تاکہ اس بات کا تعین ہو سکے کہ اس طیارے کو گرانے والا کون تھا۔
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ امبر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ابوظہبی میں جاری تین ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے پہلے ٹیسٹ کے پہلے دن کے اختتام پر پاکستان نے 4 وکٹوں کے نقصان پر 286 رنز بنائے ہیں۔ آج جب کھیل ختم ہوا تو شعیب ملک 124 اور اسد شفیق 11 رنز بنا کر کریز پر موجود تھے۔ ابوظہبی کے شیخ زید کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے جانے والے میچ میں آج کے دن کی خاص بات پاکستانی بیٹسمین یونس خان کا وہ ریکارڈ ہے جو انہوں نے معین علی کی گیند پر چھکا لگا کر اپنے نام کیا۔ یونس خان 8832 رنز سے زیادہ رنز بنا کر پاکستان کی جانب سے ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے بیٹسمین بن گئے ہیں۔ اس سے قبل یہ ریکارڈ جاوید میاں داد کے پاس تھا۔ ریڈ بل کے چیف ٹیکنیکل آفیسر ایڈرین نیو وی کا کہنا ہے کہ ریڈ بل فارمولا 1 سے باہر ہو جائے گا اگر وہ کوئی پارٹنر تلاش نہیں کر لیتا جو اس کی تکنیکی مدد یا جدید انجنز فراہم کر سکے۔ ریڈ بل کے حالیہ پارٹنر کے ساتھ تعلقات ختم ہو گئے ہیں اور اب تک کوئی نیا پارٹنر نہیں مل سکا۔ ایڈرین نیو وی کا کہنا ہے کہ مرسیڈیز اور فراری نے بھی انجنز فراہم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ لیورپول اور فرانس کے سابق اسٹرائکر 34 سالہ جیبریل سیسے کو پولیس نے اوریاں فلم کی دھمکی دے کر پیسے اینٹنے سے متعلق ایک کیس کی تفتیش کے لیے گرفتار کر لیا ہے۔ فرانس کی پولیس نے تصدیق کی ہے کہ وہ دوسرے فٹ بالر کو رشوت دینے کے معاملے کی بھی تفتیش کر رہی ہے۔ سیسے کے علاوہ 3 دیگر لوگوں کو بھی اس معاملے کی تفتیش کے لیے گرفتار کیا گیا ہے۔ 108 آئرلینڈ کیپس، 4 ورلڈ کپس اور 3 لائنز ٹور جیتنے کے بعد 35 سالہ پال اوکونیل کا رگبی کا کیریئر اختتام کو پہنچا۔ انہیں اتوار کو رگبی کے ورلڈ کپ کے دوران فرانس کے خلاف میچ میں ہیم اسٹرنگ انجری کے بعد گراؤنڈ سے باہر لے جایا گیا اور اب وہ اس ٹورنامنٹ میں مزید حصہ نہیں لے سکیں گے۔ برطانیہ کی خاتون ٹینس پلیئر ہیدر واٹسن چین کی پلیئر کائی لین کو 3 سٹریٹ سیٹس میں شکست دینے کے بعد ہانگ کانگ اوپن کے دوسرے مرحلے میں پہنچ گئی ہیں۔
کھیلوں کا احوال آپ نے محمد عبداللہ فاروقی سے سنا، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ یورپ میں لوگ جو پناہ حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں ان کی آڑ میں لوگ جعلی پاسپورٹس اور ایسی قانونی دستاویزات کا دھندا بھی کر رہے ہیں؟ پاکستانی گینگ تھا یہ، اس کا احوال ذرا دیر بعد آنے کو ہے۔ سربین کا نصف آیا، اس موقع پر خاص خاص خبروں کی سرخیاں آتی ہیں۔ آج یہ ذمہ داری ہے احمد رضا کی۔
اسرائیل میں تشدد کے تازہ واقعات میں 3 اسرائیلی ہلاک اور کئی زخمی ہوئے ہیں۔ ایرانی پارلیمان نے بین الاقوامی طاقتوں کے ساتھ طے پانے والے جوہری معاہدے کی توثیق کر دی ہے۔ ڈچ تفتیش کاروں نے کہا ہے کہ یوکرین میں پچھلے سال جولائی میں ملائیشیا ایئر لائنز کا مسافر طیارہ روسی ساختہ میزائل ٹکرانے کے نتیجے میں گرا تھا۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کی مختلف جیلوں میں حکام کے مطابق آج کم سے کم 8 قیدیوں کو پھانسیاں دی گئی ہیں۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں جھگیوں پر مٹی کا تودہ گرنے سے 13 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ بلوچستان میں صحت کے حکام کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں میں کانگو وائرس سے متاثرہ مزید 3 مریضوں نے دم توڑا ہے۔ اور برما میں خاتون کو آرمی چیف کے بارے میں فیس بک پر کی جانے والی طنزیہ پوسٹ پر گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کی سرخیاں آپ نے احمد رضا سے سنی اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. افغان طالبان نے رسمی طور پر تسلیم کیا ہے کہ وہ قندوز شہر چھوڑ چکے ہیں. دوسری جانب افغانستان کے شہر غزنی میں افغان حکام کا کہنا ہے کہ طالبان کا بڑا حملہ پسپا کر دیا گیا ہے. طالبان نے غزنی اور قندھار کی عام شاہراہ کو عصر تک مسافروں کے لیے بند کر دیا تھا. تفصیل کے ساتھ کابل سے سید انور.
طالبان نے افغانستان کے شمالی صوبہ قندوز کے شہر میں شکست تسلیم کر لیا ہے. تاہم طالبان کا دعویٰ ہے کہ اپنے جنگجوؤں کی جانی نقصانات کو کم کرنے اور جنگی وسائل کے ضائع نہ ہونے کی وجہ سے شہر سے نکل چکے ہیں. تاہم قندوز شہر میں افغان حکام کا کہنا ہے کہ افغان اسپیشل فورسز کے آپریشن اور غیر ملکی افواج کی ہوائی بمباری نے طالبان کو شہر چھوڑنے پر مجبور کر دیا ہے. طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایک طویل بیان میں کہا ہے کہ قندوز شہر پر حملے کے جو مقاصد تھے وہ حاصل کر چکے ہیں. خاص کر قیدیوں کی رہائی ممکن ہوئی اور ان کے بقول فوجی ساز و سامان ان کے ہاتھ لگ گیا ہے. تاہم افغان حکام کا کہنا ہے کہ زیادہ تر فوجی وسائل جو طالبان کے ہاتھ لگ گئے تھے وہ سب ہوائی بمباری میں تباہ کر دیے گئے ہیں. دوسری جانب طالبان نے گزشتہ روز سے اب تک صوبہ غزنی اور قندھار کے عام شاہراہ کو بند کر دیا ہے. افغان حکام کا کہنا ہے کہ طالبان نے غزنی شہر پر ایک بڑے حملے کی منصوبہ بندی کر دیے تھے، تاہم ان کا حملہ پسپا کر دیا گیا ہے. صوبہ غزنی کے نائب گورنر محمد علی احمدی:
در مقایسه با دیروز روز وضعیت تا اندازه تغییر کرده. از ساعت دوی شب تا
گذشته روز کی بنسبت حالت اب بهتر ہو چکی ہے، کیونکہ طالبان گذشته رات 2 بجے سے لے کر دوپہر کے بعد 2 بجے تک اپنے تمام جنگی قوت کے ساتھ باہر آئے تھے، لیکن خوش قسمتی سے کچھ بھی نہیں کر سکے. اس لڑائی کے دوران دشمن کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے اور مختلف آپریشن کے دوران کمربند اور شاہراہ کے علاقوں میں طالبان کے تقریباً 72 افراد مارے گئے ہیں اور ان میں سے 20 افراد ایک ہی ہوائی حملے میں مارے گئے ہیں. اس کے علاوہ ان کے 40 افراد زخمی ہوئے ہیں. غزنی میں افغان حکام کا کہنا ہے کہ غزنی شہر پر حملے میں 2000 کے قریب طالبان شامل تھے، تاہم انہیں شکست کا سامنا ہو چکا ہے. دوسری جانب طالبان کا کہنا ہے کہ غزنی کے کئی ضلعوں میں متعدد چیک پوسٹوں پر حملے کیے ہیں، جس میں کئی افغان سیکیورٹی اہلکار مارے گئے ہیں. غزنی میں مقامی حکام نے افغان فورسز کے جانی نقصان کے بارے میں ابھی تک کوئی اطلاعات فراہم نہیں کیے ہیں. آج دوپہر کے بعد غزنی شہر اور آس پاس کے ضلعوں میں طالبان اور افغان فورسز کے درمیان شدید لڑائی کی اطلاعات نہیں ملی ہے. تاہم عصر کے وقت تک غزنی اور قندھار کے عام شاہراہ ٹریفک کے لیے بند تھا، جس کا سب سے زیادہ نقصان عام شہری مسافروں، خواتین اور بچوں کو اٹھانا پڑ رہا ہے. سعید انور، بی بی سی، کابل.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں سخت گیر موقف کے حامی بلوچ قوم پرست رہنما اور کارکنوں کے لیے سرکاری حکام کی جانب سے ناراض بلوچ کی اصطلاح استعمال کی جا رہی ہے. حکام کے بقول ان سے مذاکرات کے لیے کوششیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن صوبے کی اسمبلی سے یہ رولنگ آئی کہ ان کے لیے ناراض بلوچ کے بجائے دہشت گرد کا لفظ استعمال کیا جائے. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
بلوچستان میں شدت پسندی اور عسکریت پسندی کی 2 طرح کی کارروائیاں ہو رہی ہیں. ان میں سے مذہبی شدت پسندی کی کارروائیوں میں ملوث لوگوں کو حکام کی جانب سے دہشت گرد قرار دیا گیا، لیکن قوم پرستی کے حوالے سے عسکریت پسندی کی کارروائیوں میں ملوث لوگوں اور ان کی حمایت کرنے والوں کے لیے ناراض بلوچ کی اصطلاح استعمال کی گئی. اگرچہ سیکورٹی فورسز کی جانب سے دونوں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے، لیکن حکام کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ناراض بلوچوں سے مذاکرات کے لیے بھی کوششیں ہو رہی ہیں. مگر بلوچستان اسمبلی کے رواں سیشن کے آخری روز کے اجلاس میں ان کے خلاف سخت لب و لہجہ استعمال کیا گیا، جس کا اندازہ اس بے اختلاف کے رکن سردار عبدالرحمن کیتران کے ان الفاظ سے لگایا جا سکتا ہے.
یہ کون سی پالیسی ہے کہ آپ ان دہشت گردوں کو واپس لا کے آباد کر رہے ہیں؟ آپ 20,000 سے لے کر 2 لاکھ روپے، 5 لاکھ روپے، 15 لاکھ روپے آپ اس کو انعام دے رہے ہیں کہ جی شاباش، اچھا آپ لوگوں نے کام کیا.
اجلاس میں اس معاملے پر بات رکن اسمبلی ماجد ابڑو پر چند روز بیشتر بولان کے علاقے میں ہونے والے عملے کے حوالے سے ایک تحریک استقاک پر بحث کے دوران ہوئی۔ سردار عبدالرحمان کیتران کا کہنا ہے کہ عسکریت پسندی کی کارروائی میں ملوث لوگوں کو ناراض بلوچ نہ کہا جائے۔
کائنڈلی اس کو کلیئر کریں جناب اسپیکر صاحب، آپ کی رولنگ مجھے چاہیے۔ ہم کہتے ہیں وہ دہشت گرد ہیں، ہم کہتے ہیں وہ دہشت گرد ہیں۔
جی
آپ اپنی رولنگ دیں کہ یہ دہشت گرد ہیں اور ان کے جن کے انہوں نے قتل کیے ہم قبائلی طور پہ ان کو معاف نہیں کریں گے، وہ ہمارے علاقے میں آئیں گے، ہم بدلہ لیں گے۔
قائم مقام اسپیکر میر عبد القدوس بزنجو نے حکومت کی جانب سے مذاکرات کی کوششوں کو ایک اچھا قدم قرار دیا۔
چاہتے ہیں اس ٹائم غلط ٹریک پہ گئے، واپس آ رہے ہیں تو گورنمنٹ نے بہت اچھا انیشیٹو لیا، ان کو واپسی کا موقع دیا گیا، اگر پھر بھی نہیں آتے ہیں تو وہ ان کا قصور ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ قائم مقام اسپیکر نے رولنگ بھی دی کہ آئندہ ان کو ناراض بلوچ نہ کہا جائے۔
جو لوگ اور تنظیم کسی بھی بے گناہ اور گورنمنٹ کے عملہ کو نقصان پہنچاتا ہے اور بے گناہ لوگوں کو مارتا ہے وہ دہشت گرد ہیں، آئندہ اس کو کبھی اس طرح نہیں کریں کہ دہشت گرد کو آپ ناراض کریں، ناراض کہیں۔
دوسری جانب محکمہ انسداد دہشت گردی اور خفیہ اداروں نے کوئٹہ سے متصل ضلع مستونگ کے علاقے کانک میں کارروائی کی ہے۔ کوئٹہ پولیس کے ذرائع کے مطابق اس کارروائی کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں تین مسلح افراد ہلاک ہوئے۔ ذرائع نے بتایا کہ ہلاک ہونے والے افراد کا تعلق ایک کلدم تنظیم سے ہے، لیکن آزاد ذرائع سے ان افراد کی کلدم تنظیم سے تعلق اور مقابلے میں مارے جانے کے دعوے کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
بھارت کے شہر ممبئی میں جہاں شیو سینا اور اس کے حامیوں نے پاکستانی گلوکار غلام علی کو محفل غزل سجانے نہ دی اور پاکستان کے سابق وزیر خارجہ کی کتاب کی تقریب رونمائی کے میزبان کے چہرے پر سیاہی پھیر دی، وہیں ممبئی کے لوگوں نے کیسی پاکستانی لڑکی کے لیے لاکھوں روپے کی رقم جمع کی ہے جو وہاں علاج کے غرض سے گئی ہوئی ہے۔ ہے نا عجب سی کہانی، سنیے تفصیل بی بی سی ہندی سروس کے انوراگ شرما کی زبانی۔
ممبئی میں سوموار کو جس سمے کچھ شیو سینک ایک پاکستانی نیتا کی کتاب کے ویموچن کے ورودھ میں سدھیندر کلکرنی کے چہرے پر پینٹ پوت رہے تھے، اسی سمے ممبئی میں ہی ایک پاکستانی لڑکی کئی مہینوں میں پہلی بار اپنے پیروں پر کھڑی ہو کر اپنے دیش جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ 15 سال کی سبا احمد کو ولسنس ڈیسیز ہے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں شریر کے الگ الگ انگوں میں تانبا جمع ہونے لگتا ہے، اس کے بعد مریض کا وہ انگ دھیرے دھیرے کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ سبا اسٹریچر پر ممبئی آئی تھی۔ سبا کی ماں نازیہ کو پاکستان میں لوگوں نے کہا تھا کہ وہ ممبئی میں لوگوں کو نہ بتائیں کہ وہ پاکستانی ہیں، ورنہ ان سے اچھا برتاؤ نہیں ہوگا۔ پھر ان کا انوبھو کیسا رہا؟ نازیہ بتاتی ہیں،
نہیں بہت پیار دینے والے لوگ ہیں، میں نے وہی سمجھا کہ میں بالکل ایسا محسوس نہیں ہوا کہ میں کسی اور کنٹری میں ہوں، ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا پاکستان میں اپنے گھر میں ہی ہوں۔ سب لوگوں نے بہت پیار، سبا کے لیے چھپا کے کھانا بھی جیسے لوگ ملاتے تھے، یہ نہیں ہے کہ ایک ہی، اس کی ہندو، سکھ، مسلم، عیسائی، سب لوگ سبا سے ملنے آتے تھے اور اس کے لیے چھپا کے کھانا لے آتے تھے۔ بس یہ دیکھ کے مجھے بہت، کبھی کبھی تو میں رو بھی بیٹھتی تھی، یہ کتنے پیار کرنے والے لوگ ہیں۔
سبا کے بیمار پڑنے کے بعد پاکستان میں انہیں بہتر علاج نہیں ملا، دوائیوں کا سائیڈ افیکٹ ہوا سو الگ، لیکن سبا کے موسیرے بھائی بہنوں کو بھی یہی بیماری تھی اور ان کا علاج بھی بھارت میں ہی ہوا تھا۔ ایسے میں سبا کو بھارت لے جانے کی صلاح دی گئی۔ سبا کو اپریل میں پہلی بار بھارت لایا گیا، لیکن نازیہ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ علاج کا پورا خرچ اٹھا سکیں۔ ایسے میں انہیں مدد ملی بلو بیلز نام کے این جی او کی سنستھاپک شابیہ والیا سے۔ شابیہ کہتی ہیں،
اپریل میں مجھے ایک واٹس ایپ آیا تھا میرے موبائل پر، جو ایک رینڈم واٹس ایپ تھا کہ ایک لڑکی ہے جو اور جس کو علاج کی ضرورت ہے، وہ ولسنس ڈیسیز سے سفر کر رہی ہے۔ اس لڑکی کی فوٹو دیکھی اور وہ لڑکی اسمائل کر رہی تھی ہاسپٹل بیڈ پہ بھی لیٹ کر، تو مجھے وہ بڑا اٹریکٹ کیا۔ مجھے اس وقت اتنا رجسٹر نہیں ہوا کہ وہ کہاں کی ہے یا جو بھی، میں نے اس کی ممی کو فون کیا جو نمبر تھا، اور اس کی ماں نے مجھے بتایا کہ وہ ایک سنگل مدر ہیں اور وہ 80,000 روپیز لے کر بامبے آئی تھی، اور ان کو 2 لاکھ روپے ان کے بل ہو گئے ہیں جسلوک ہاسپٹل میں اور ان کو فنڈس کی ضرورت ہے۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں دیکھتی ہوں میں کیا کر سکتی ہوں۔ میں نے کچھ 30-35,000 روپے جمع کیے اور 2-3 دن بعد ان کو ملنے گئی، اور تب سے ایک رشتہ بن گیا، ایک جرنی شروع ہوئی۔
ممبئی کے جسلوک اسپتال میں سبا کا علاج کرنے والی ڈاکٹر آبھا نگرال بتاتی ہیں،
اس بیماری میں لائف لانگ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے۔ لائف لانگ ہوتا ہے، لیکن ایک بار مطلب اسٹیبلائز ہو جائے تو پھر دوائیاں کنٹینیو کرتے رہنے پڑتی ہیں مینٹیننس ڈوز میں. دھیرے دھیرے اس کی آواز ابھی بھی آ گئی ہے مگر ٹائم لگتا ہے, کچھ مہینے سال بھی لگ سکتا ہے.
صبح کے علاج کا سب سے مشکل پکش ہے مہنگی دوائی. نازیہ کہتی ہیں کہ دوا کی ایک بوتل 1,70,000 روپے کی ملتی ہے. دوائی کے لیے کچھ پیسے بلو بیلز نے دیے ہیں, اب کچھ ودیشی سنگٹھنوں سے بھی انہیں مدد کا بھروسہ ملا ہے. سبا کی مدد کرنے والی شاویہ کو اب روز مدد کی پیشکش کے لیے فون آتے ہیں, لیکن انہیں اب کراچی سے اس فون کال کا انتظار ہے جب خود سبا ان سے بات کریں.
یہ تھی انوراگ شرما کی رپورٹ, بی بی سی ہندی سروس سے ان کا تعلق ہے, لیکن یہ رپورٹ خاص طور پر اردو سروس کے لیے بھی انہوں نے بھیجی. ایک روایت یہ ہے کہ بھارت کی پہلی مسجد پیغمبر اسلام کی زندگی کے دوران ہی کیرلا کے کوڈ ننگور نامی علاقے میں قائم کر دی گئی تھی. مسجد ایک ہندو راجا کے نام سے منسوب ہے جس کے بارے میں زبانی روایت یہ بھی ہے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا. وقت کے ساتھ ساتھ یہ مسجد کئی مرتبہ دوبارہ تعمیر کے عمل سے گزر چکی ہے. اپنے سیکولر نظریے کے لیے مشہور چیرمن پیرومل نامی مسجد کو اب اس کی پرانی شکل میں لوٹانے کی تیاریاں ہیں. کیرلا سے سہیل حلیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم.
کیرلا کے تھریسور ضلع میں واقع چیرمن پیرومل مسجد, موجودہ عمارت تو کسی بھی دوسری مسجد سے زیادہ مختلف نہیں, لیکن مقامی زبانی روایات کے مطابق یہ پہلی مرتبہ پیغمبر اسلام کی زندگی کے دوران ہی تعمیر کی گئی تھی. تب سے اس کی شکل کئی مرتبہ بدل چکی ہے. ڈاکٹر محمد سعید مسجد کی انتظامیہ کمیٹی کے سربراہ ہیں.
So we know the masjid which we have right now is the 15th century masjid. Of course it's constructed on the
اس عمارت کا اندرونی حصہ 15th صدی کا ہے یہ ہمیں معلوم ہے, اور موجودہ عمارت کی بنیاد 1,000 سال پرانی ہے. پہلے اس جگہ بہت مت کی عبادت گاہ تھی جو اس وقت استعمال میں نہیں تھی. یہ مسجد ہماری قومی وراثت ہے اور ہمیں اس کا تحفظ کرنا چاہیے.
اس علاقے میں اور بھی کئی قدیم مساجد ہیں جو مقامی فن تعمیر کے مخصوص انداز کی عکاسی کرتی ہیں, نہ کوئی گنبد نہ مینارے. مانا جاتا ہے کہ 7th صدی کی ایک اور مسجد ہمسایہ ریاست تمل ناڈو میں بھی ہے. مالابار سے عربوں کا تجارتی رشتہ پیغمبر اسلام کی آمد سے بھی پرانا ہے. عرب تاجر سب سے پہلے سمندر کے راستے مالابار ہی پہنچے تھے, جو ہزاروں سال سے مسالوں کی تجارت کا اہم مرکز تھا. اس علاقے کے تاریخی ورثے کو محفوظ رکھنے کے لیے حکومت نے یہاں کے قدیم مزیری بندرگاہ کے نام سے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے, اور اب چیرمن مسجد کو اس کی پرانی شکل میں لوٹانے کی تیاری ہے. مسجد کے احاطے میں موجود میوزیم کے کیوریٹر وی ایم صراف.
اس میں ان کے پلاننگ کے انوسار جو ہے مسجد کے جو سامنے کا حصہ ہے, جو کہ کانکریٹ کا جو حصہ ہے, نیا حصہ جو آیا ہے سامنے کی طرف, اس کو توڑ دیں گے. اس کو توڑنے کے بعد پرانی مسجد کو ویسے کے ویسے رکھیں گے, اور اس میں وہ لوگ یہ بھی خیال رکھیں گے کہ تاکہ جب توڑتے وقت پرانی مسجد کو کچھ پرانی مسجد میں کچھ خرابیاں نہ ہوں, مطلب اس میں کچھ دراریں یا دیواروں میں دراریں ایسا کچھ نہ ہو تاکہ وہ ڈیمیج نہ ہو.
یہاں دن بھر زائرین کا تانتا لگا رہتا ہے.
ہم لوگوں کا بہت ارمان تھا, کیونکہ اس مسجد کے بارے میں سنا تھا نا ہم لوگوں نے کہ 1,000 سال پرانی مسجد ہے, انڈیا کی پہلی مسجد ہے یہ, اس لیے بہت ارمان تھا دیکھنے کا. اتنی اس لیے ہم اتنی دور سے یہاں دیکھنے کے لیے چلے آئے. بہت اچھا لگ رہا ہے, بہت سکون ہے اندر جا کر, بہت اچھا ایسا لگا جیسے ہم بہت سکون میں آ گئے ہیں.
ایک خوشی ہوتا ہے نا دیکھنے کے لیے, ایسا آیا اس کا اندر گیا مسجد کا اندر, سب پرانا چیز پرانا اسی پڑا ہے. ایسا تو ادھر بہت آدمی آتا ہے, سب باہر سے بھی آتا ہے ملنے کے لیے دیکھنے کے لیے. اس کو دیکھے گا تو خوشی ہوتا ہے آدمی لوگ کو. ہاں کدھر گیا تھا ہم, انڈیا کا ویسٹ مسجد میں گیا, یہ بول سکتا ہے.
یہ قدیم مسجد راجا چیرمن پیرومل کے نام سے منسوب ہے اور اپنے سیکولر نظریے کے لیے مشہور ہے.
یہ تھی سہیل حلیم کی رپورٹ اس تاریخی مسجد کے بارے میں, جس کے بارے میں روایت ہے کہ وہ حضور کے دنوں میں ہی تعمیر ہو گئی تھی. عرب چلتے ہیں براہ راست ابو ظہبی, شیخ زید سٹیڈیم. پاکستانی کرکٹ کے یونس خان نے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا. تفصیل تو میں بھی بتا سکتا ہوں, لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ آنکھوں دیکھا احوال اس کا وہاں سے وہ بتائے جو کچھ دیکھ رہا تھا. عبدالرشید شکور آپ کی باری, بتائیے کیا ہوا.
پاکستان
کرکٹ کے نقطہ نظر سے، یونس خان کے نقطہ نظر سے بہت ہی اہمیت کا حامل یہ دن ابو ظہبی ٹیسٹ کا پہلا دن، جس میں انہوں نے پاکستان کی طرف سے سب سے زیادہ ٹیسٹ رنز کا جو ریکارڈ تھا جاوید نیراد کا 8,832 کا، وہ انہوں نے اپنے نام کر لیا ہے اور وہ پاکستان کی طرف سے اب صرف یہ کہ سب سے زیادہ سینچریوں کے ریکارڈ کے مالک بن گئے ہیں، بلکہ اب ٹیسٹ رنز بھی جو ہیں وہ یونس خان کے نام ہیں، اور بہت ہی کہنا چاہیے کہ بہت ہی زبردست دن رہا پاکستان کے لیے کہ پاکستان نے 286 رنز کیے، چار کھلاڑی آؤٹ ہوئے پاکستان کی طرف سے، شعیب ملک نے جو 5 سال کے بعد ٹیسٹ ٹیم میں واپس آئے انہوں نے سینچری اسکور کی، محمد حفیظ نے 98 رنز بنائے، تو پاکستان کے لیے ایک اچھا دن رہا آج.
چلے لوٹے واپس یونس خان کی طرف لوٹے، یونس خان نے 8,800 جو اسکور کیا ہے وہ 102 ٹیسٹ میچ میں کیا ہے، اور جاوید میرداد نے یہ اسکور 124 ٹیسٹ میچ میں کیا تھا، تو یونس خان نے تو ایک بالکل، آپ نے خود ہی لکھا تھا اپنے آرٹیکل میں bbcurdu.com پر یونس خان کو کوٹ کرتے ہوئے کہ انہوں نے کچھوے کی رفتار سے خرگوش کو مات دے دی، اور اب ان کی نظریں 10,000 رن پر ہیں.
جی بالکل، اور یہ جاوید میرداد نے بھی بات ان سے یہی کہی ہے کہ وہ اب اپنی کرکٹ پر جو ہے وہ اسی طرح فوکس کریں، یہ نہ سوچیں کہ ان کے بارے میں کون کیا کہہ رہا ہے، کس طرح کی لوگ سوچ رکھ رہے ہیں ان کے ناقدین یا جو بھی ان کے مخالفین ہیں، اور ان کو چاہیے کہ اب وہ 10,000 رنز کریں، اور وہ ایک سنگ میل ہوگا جس میں پاکستان کا نام آئے گا، کیونکہ میرداد کا کہنا ہے کہ یہ 8,832 رن جو ہے یہ ان کے بقول کہ کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ہے کہ جس پر وہ خود فخر کرتے، اور اب یونس خان کے لیے موقع ہے کہ جس طرح ان کی فارم ہے اور جس طرح وہ کھیل رہے ہیں خاص طور پر ٹیسٹ کرکٹ میں، وہ 10,000 رنز تک جا سکتے ہیں.
میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں ابوظہبی اسٹیڈیم سے اس تفصیل کے بتانے کا. پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر کراچی میں جھوپڑیوں پر مٹی کا تودہ گرنے سے ایک ہی خاندان کے 13 افراد ہلاک ہوئے اور 10 سے زیادہ زخمی. ہلاک ہونے والوں کی میتیں ایدی ایمبولنس کے ذریعے جنوبی پنجاب روانہ کر دی گئی ہیں. کراچی سے تفصیل کے ساتھ ریاض سہیل.
میرے ساتھ افغانستان سے آئے 3 نوجوان صحافی ہیں جو ایک میوچل ایکسچینج پروگرام کے تحت یہاں آئے ہیں، اور 3-4 روز انہوں نے پاکستان میں گزارے ہیں، اور اب آخری وقت یہ ان سے میری ملاقات ہوئی ہے. میں چاہ رہا تھا کہ ان سے بات کریں کہ یہ دونوں ممالک کے درمیان ایک مرتبہ پھر کشیدگی آئی ہے، تو اس تناظر میں یہ آئے ہیں، تو انہوں نے کیا یہاں دیکھا ہے؟
میرا نام اسد اللہ داؤدزے، میں ایکولیکس افغانستان جو ایک آئی این جی او ہے، افغانستان اور پاکستان میں بھی کام کر لیتے ہیں، تو یہ ان کا انیشیٹو ہے، اس ٹیم کو میں لیڈ کر رہا ہوں، تو یہ میرا ہمارا چوتھا وفد ہے جو پاکستان آ گیا ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو ہے صحافی جو ہے وہ ایک دوسرے سے جو وہ کر لیتے ہیں معلومات حاصل، تو وہ سیکنڈ ہینڈ سورسز سے کر لیتے ہیں، کہ وہ اکثر اوقات وہ تحریف ہو جاتی ہے، جسے ہم پھر وہ پروپیگنڈا کا وہ عنوان دیتے ہیں کہ یہ پروپیگنڈا ہے، تو ہم ایکچولی کوشش کر لیتے ہیں کہ یہ صحافی آئے اور اپنا جو ہے ان کے ساتھ پاکستانی میڈیا کے ساتھ اور پاکستانی میڈیا افغان میڈیا کے ساتھ اپنا تعلقات بنائے، تاکہ ان کے ساتھ وہ ایکچولی ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمارے درمیان ایک انفارمیشن شیئرنگ رجیم ہونی چاہیے. لوگوں کو ایکچولی میڈیا نے اسی چیز کی وجہ سے گمراہ کیا ہے کہ بد اعتمادی کو بھی راہ دے رہے ہیں. جی.
ہمارے ساتھ اس ڈیلیگیشن میں افغان خواتین صحافی بھی تھیں، افغان خاتون صحافی پشتانہ عرب زئی بھی ہیں جو شمشاد ٹی وی کے لیے کابل میں افغانستان میں کام کرتی ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان اور افغانستان خواتین کے معاملے میں صحافی کیا رول ادا کر سکتے ہیں؟
یہاں پہ میں نے بہت سارے چینجز دیکھے. ایک تو یہاں پہ جو پاکستانی لوگ ہیں وہ تو افغانستان عوام لوگوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، کیونکہ یہاں پہ جو انفارمیشن یہاں کی میڈیا میں پخش ہوتی ہے تو وہ میرے خیال سے ایک اچھی سورس سے یہ لوگ نہیں لیتے، کیونکہ وہ کریکٹ نہیں ہوتے. اس لیے ہم نے یہاں پہ بہت ساری جگہ کو میٹنگ کیا، یونیورسٹی بھی گئی.
مثال کیا دیں گی، کیا آپ سمجھ سمجھتی ہیں کیا ڈس انفارمیشن ہے؟ کیا لوگ
ڈس انفارمیشن یہ تھی کہ آرمی تھا اس کا نام عیسیٰ خان ہے, اس نے اس اٹیکر کو شوٹ کیا. لیکن یہاں پہ جب ہم عبدالولی خان کی یونیورسٹی میں گئے تو وہاں پہ جو جرنلزم کے اسٹوڈنٹ تھے اس نے کہا کہ آپ لوگ ہمارے نوکر کو مارتے ہیں. میں نے بولا اگر تمہارا نوکر اس طرح ہو تو اگر وہ میرے گھر پہ حملہ کرے, میرے پارلیمنٹ پہ حملہ کرے, میرے بچوں کو مارے, میرے عورتوں کو مارے, تو آف کورس اگر میرے پاس بھی کچھ سہولت ہو تو میں بھی اسے مار ڈالوں گی. اس طرح نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ آتے ہیں وہ تمہارے مزدور لوگ جو ہے ہم اسے مارتے ہیں, نہیں ویسا نہیں ہے. یہ پرابلمس تو دوسری طرف ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے افغانی میڈیا نہیں ہے. اگر افغانی میڈیا یہاں پہ ہو جو پشتوں میں بھی کام کرتے ہیں, اردو میں بھی پروگرام ہے, کچھ ہے پروگرام انگلش میں بھی ہے, دری میں بھی ہے, پرشین میں, اگر اس طرح پروگرامس ہو جائے کہ افغانستان کا سچویشن جو یہاں کے عام لوگ ہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. ہم جب پاکستان میں آتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے نہیں کہ ہم ایک فورین کنٹری میں آئے ہیں, یہاں پہ میں سیف ہوں, نہیں ہوں. یہاں پہ ہم 7 دن رہے تھے لیکن ہمیں ایسا محسوس نہیں کیا کہ ہم دوسرے ملک میں آئے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک میں آئے ہیں.
میرا نام روح الامین ہے, میں انگلش میڈیا کے ساتھ پچھلے 5 سال سے کام کر رہا ہوں کابل میں.
یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, پاکستان اور افغانستان کو قریب میڈیا لا سکتا ہے یا نہیں؟
وہاں پہ میڈیا میں جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں تو آئی تھنک فرام 20% to 25% دے ہیو بین ایجوکیٹڈ ان پاکستان. ہماری شیئرڈ ہسٹری ہیں, ہماری شیئرڈ لینگویج ہیں, پرٹیکولرلی خیبر پختونخوا اور اکراس دا ڈیورنڈ لائن جتنے لوگ رہتے ہیں ان کا کلچر, ریلیجن. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب میں یہاں پہ آیا اور بڑے بڑے نام ہیں, جرنلسٹ ہیں, واقعی سچ میں انہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے اس فیلڈ میں, لیکن جب بھی افغانستان کے حوالے سے بات ہوتی ہیں, طالبان کے حوالے سے, تو ان کا نالج جو ہے مجھے لگتا ہے کہ دیر نالج از ویری مچ شیلو. اب دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ نگیٹو چیزیں جو ہوتی ہیں وہ تو اٹھا لی جاتی ہیں لیکن پازیٹو کو نہیں دیکھا جاتا. ابھی دیکھیں ایک ٹائم تک 7 لاکھ آرمی تھی وہاں پہ, 45 نیشنز انوالو تھے, اور اب جو ہیں افغان آرمی بھی تقریباً 3 لاکھ کے قریب ہیں. گورنمنٹ کو الیکٹ کرنے کے لیے ایون خواتین نے میجورٹی کے ساتھ 36 وہ جو ہیں پرسنٹ کا وہ ٹرن آؤٹ تھا, اور اس میں ایسے بھی خواتین آئی تھیں جن کی عمریں جو ہیں 70 سے اوپر تھیں. تو ابھی دیکھیں کہ ان خواتین کو یا ان مدرس کو کن لوگوں نے وہ کیا, انڈیوس کیا. ظاہر سی بات ہے کہ ینگر جنریشن نے کیا. ینگر جنریشن جو ہے وہ الٹریٹ نہیں ہے, وہ لٹریٹ ہیں اور ان کے ڈریمز جو ہیں وہ ہائر ہیں. یہاں پہ جو ہیں ہم جب بات کرتے ہیں تو ایک چیز کو مس کیا جاتا ہے, چینج نے لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کیے رکھا ہے طالبان کے خلاف. 2008 سے لے کے 2015 تک تقریباً 16 تک جو ہیں اینٹی طالبان اپرائزنگ جو ہیں عوام نے اپنی طرف سے کیے ہیں, کیونکہ ان کو لگا کہ یہاں گرے ایریاز ہیں جہاں پہ ٹروپس کو یا سیکورٹی اپریٹس کو ایکسس نہیں ہو رہی.
صحیح.
تو وہ اپنے آپ جو ہیں سیلف ہیلپ کے تحت جو ہیں انہوں نے کمیٹیز کو آرگنائز کیا. یہ آئیڈیا جو ہیں یا ایک کام, اس میں غزنی کا نام پہلے لیا جاتا ہے. غزنی واز دا فرسٹ پروونس کہ وہاں پہ یہ اینٹی طالبان اپرائزنگ جو ہیں وہ ہوا. قندھار جو طالبان کا ہاٹ بیڈ ایک زمانے.
آپ کا کہنا یہ ہے کہ اس طرح کی خبریں, مثبت خبریں جو ہیں وہ میڈیا نہیں پاکستان میں دکھاتا؟
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈیلیبریٹلی وہ نہیں کر رہے ہیں, لیکن مس آؤٹ ہو جاتی ہیں یا بلیک آؤٹ ہو جاتی ہیں, مجھے ریزنس کا تو نہیں پتا.
سردار صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان پہ ایک الزام اور سنا جاتا ہے, تاثر یہ ہے کہ افغانستان میں بڑا برا تاثر ہے کہ جی طالبان کو سپورٹ کرتے ہیں اور یہ سارا جو مسئلہ ہے افغانستان میں وہ پاکستان کی وجہ سے. یہ تاثر ابھی بھی قائم ہے یا اس میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے آپ سے؟
ایکچولی یہ تاثر تو ابھی تک وہاں ہے, لیکن یہی میڈیا ہے جو یہ تاثر کو ختم کر سکتا ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ پاکستان وہاں مداخلت کر رہی ہے. تو وہ ٹھیک ہے, میڈیا اور عوام پر آپ دشمنی نہیں کر سکتے. سٹیٹ کو نہیں چاہیے کہ عوام کو اور میڈیا کو اپنی دشمنی میں, ان کی اپنی جو تعریف شدہ مفادات ہے وہ کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ عوام کے شاید مفادات میں نہ ہوں. ہماری دونوں حکومتیں سے یہ خواہش ہے میڈیا کے تھرو, یہ میڈیا یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اور عوام کو اس چیز میں آپ انڈلج مت کرے, آپ اپنا مشینری آپ کا آپ ان کی تھرو وہ کرے, کیری آن کرے جو بھی آپ چاہتے. لیکن یہ تاثر بھی ہے, تو یہ تاثر بھی جو ہے نا یہ گورنمنٹ جو ہے نا اسٹیٹ جو ہے ان کی طرف سے ہوا ہے.
سیاستدان کرتے ہیں,
سیاستدان کر لیتے, کیونکہ وہی لوگ آتے ہیں میڈیا میں سو کالڈ اینالسٹ اور ایکسپرٹس ہیں جو لوگوں کو مس لیڈ کر رہے ہیں.
جی آپ کہنا چاہتے ہیں؟
پرٹیکولرلی انہوں نے ایک اچھا پوائنٹ اٹھایا, پولیٹیشنز کے حوالے سے. پولیٹیشنز جو ہیں وہ جسٹ اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں, اسٹیٹمنٹس کا کتنا فیسز جو ہیں وہ ریئلٹی پہ مبنی ہوتا ہے یا کتنا پولیٹیکلی ریٹورک ہوتا ہے, پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ڈریون ہوتا ہے. پبلک جو ہے جو ہوتی ہیں پبلک کی مائنڈ جتنی بھی ہوتی ہیں وہ پیسو ہوتی ہیں. اگر بینگ اے میڈیا اسٹوڈنٹ میں اگر آپ کہہ دوں کہ نیڈل تیری ہوتی ہیں یا گرافٹنگ جس طرح ہوتی ہیں تو پولیٹیشنز اس چیز کو بہت سکسیزفلی وہ کرتے ہیں, ایکسپلورٹ کرتے ہیں اس کو. پھر جب بلیم گیم کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر دوسری اپوزٹ جو ہوتی ہیں فورس ہوتی ہیں وہ بھی حرکت میں آ جاتی ہیں اور وہ بھی یہ اسٹارٹ کرنے لگتی ہیں. اس طرح عوام جو ہیں عوام پھنس جاتے ہیں اور دور ہونے لگتے ہیں. ایسے حالات میں سب سے کروشل رول جو رہے گا اور رہا ہے وہ انٹیلیجنس یا لٹریٹی اور ویل ایجوکیٹڈ لوگ جو ہیں. جی
پشتانہ, میرا آخری سوال آپ تینوں میں آپ سے ہے کہ آپ کا چینل جو ہے وہ پاکستان میں نہیں دکھایا جاتا, حالانکہ یہاں بھی کافی بڑی تعداد میں پشتون ہیں, لیکن افغانستان میں پاکستان کے چینل دکھائے جاتے ہیں. کیا سمجھتی ہیں یہ منصفانہ ٹریٹمنٹ ہے افغانستان کے ساتھ پاکستان؟
نہیں, ہم تو اسی وجہ سے آئے ہیں یہاں پہ کہ کیوں یہاں پہ افغانی میڈیا کام نہیں کرتے. یہاں پہ افغانستان میں جب ہم بہت سادگی سے پاکستانی چینل دیکھ سکتے ہیں کیبل میں, پاکستان ٹی وی اس لیے ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ اگر ہم کہیں کہ یہ ہمارا نائبر بھی ہے, ہمارا برادر کنٹری بھی ہے, ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو ہے میرے خیال سے اس لوگوں نے 2012 میں ایک قانون بنایا, ایک کانٹریکٹ بنایا کہ اس کانٹریکٹ کی وجہ سے 12 ملین خلدر
لینڈنگ رائٹس کی فیس دینی پڑے گی,
لینڈنگ رائٹس کی فیس دینی پڑے گی پیمرا کی طرف سے. لیکن میرے خیال سے یہ اتنا منی, اتنا بہت زیادہ منی ٹی وی کہاں سے لا کر دے گا؟ وہ اپنے جو لوگ وہاں پہ کام کرتے, صحافی کام کرتے, ایڈیٹر کام کرتے, کیمرا مین کام کرتے, اس کی منتھلی وہ سیلری جو ہے وہ بہت اچھی طریقے سے وہ نہیں دے پاتے, بہت مشکل ہوتا ہے. کیونکہ میری پاکستان کے لوگوں سے یہ درخواست ہے, بالخصوص جو لوگ کیونکہ ہم جس اسٹیٹ پہ گئے اس سے جب ہم نے یہ کوشچن اس سے پوچھا, اس نے کہا کہ یہ ہمارے لوگ نہیں کرتے, تم اسلام آباد میں جاؤ کس لوگوں سے بات کر. لیکن مجھے پتا نہیں کہ یہاں پہ ہم کس سے بات کریں, کہ اس سے پہلے شمشاد کا ایک برانچ میں پاکستان میں تھا کہ ہمارے بہت سارے پروگرام یہاں سے ہوتے تھے, وہ سائٹ بھی بند ہے. پولیٹکس کا شکار جو ہے وہ عام لوگ ہیں, لیکن ہم میڈیا والوں کا کیا سولوشن ہے کہ اس کے لیے اس پرابلم سرو کرنے کے لیے, اس پرابلم اس مشکل کو ختم کرنے کے لیے کیا کریں؟
وہ یہی ہے کہ صحافی بات کریں گے اس بارے میں اور ایک پریشر بنائیں گے, جیسے انہوں نے کہا سول سوسائٹی بات کرے گی, آپ آئی ہیں, یہ ایشو ہائی لائٹ ہوا ہے, ہم بھی بات کر رہے ہیں اس پہ. تو میرا خیال میں اسی طرح سے یہ مسائل حل ہوں گے اور دونوں ملک کے لوگ جو ہیں وہ آپس میں قریب آ سکیں گے. جی آپ آخری بات کچھ کہیں؟
جی ایکچولی اگر پاکستان اور انڈیا جو ہیں وہ جن دونوں کو ٹریڈیشنل اینمیز, ہسٹوریکل اینمیز کہا جاتا ہے, اگرچہ پاکستان اور افغانستان میں ایسی کوئی بات نہیں ہے, وہاں پہ اگر امن کی آشا جیسے پروگرامز بنائے جا سکتے ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ افغانستان اور پاکستان کے بیچ بھی ایسا پروگرام ہونا چاہیے. ضیاء کے دور میں کرکٹ ڈپلومیسی کا جو آغاز ہوا تھا انڈیا کے ساتھ, میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمارے ہاں بھی ہونا چاہیے دونوں ممالک کے درمیان جو ہیں, کیونکہ کبیر خان جو تھے وہ پاکستانی کرکٹر تھے, وہ افغانستان کے کوچ رہے ہیں, ابھی جو ہیں انضمام الحق جا رہے ہیں کوچ کرنے کے لیے. اگر کوچز آ رہے ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ٹریک ٹو ڈپلومیسی جو ہیں اس میں جو ہے کرکٹ ڈپلومیسی کا بھی وہ انکلوژن ہونا چاہیے, ٹریڈ ریلیشنز جو ہیں بائیلیٹرل اس کو بڑھانا چاہیے.
آخر میں ایک چیز, ایک ہماری خواہش ہے نا کہ ہم نے کوشش کی تھی کہ پرویز رشید صاحب جو انفارمیشن منسٹر ہے, ہم نے کوشش کی تھی کہ ان کے ساتھ بھی ہمارا جو ڈیلیگیشن آیا ان کے ساتھ ایک میٹنگ ملاقات ہوتا کہ وہ اسٹیٹ کی پالیسی کو بتائے کہ اسٹیٹ کیا کر رہے ہو, کیا فیسلٹیشن ہمیں کیسے فیسلٹیٹ کرے گا. پاکستانی ڈیلیگیشن افغانستان آئی تھی تو ہم نے ہمارا جو ہے ڈپٹی منسٹر آف انفارمیشن کلچر وہ بھی تھا, ہمارا جو انفارمیشن منسٹر ہے وہ بھی تھا, ہمارا کرزے صاحب کے ساتھ ملاقات ہوتا تھا. ان لوگوں کا یہ خواہش ہے کہ جتنی بھی زیادہ جو ہے نا حکومتی جو ہے ان کے ساتھ آفیشلز ہیں ان کے ساتھ یہ ملاقات رہے.
نہیں یہ بالکل ایک بدقسمتی ہے کہ اتنا بڑا موقع کہ اتنی بڑی ٹیم اور نوجوان صحافیوں کی ٹیم یہاں آئی اور یہاں کے حکام نے اگر ان سے بات نہیں کی تو یہ دونوں ممالک کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے میرا خیال میں. لیکن اسی امید کے ساتھ کہ یہ چھوٹے موٹے مسائل جو ہیں آپ اور میرے جیسے لوگ جو ہیں صحافی ہی اٹھائیں گے اور اسی طرح یہ حل ہوں گے. بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا.
تھینک یو ویری مچ.
یہاں میری انتہائی غیر مشروط معذرت, اس رپورٹ نے اس مذاکرے کا کیو میں نے غلط کر دیا تھا. دراصل یہ افغان صحافی تھے جو پاکستان آئے تھے اور خصوصی طور پر ہارون رشید سے بات کر رہے تھے. سربین اختتام کو پہنچا. اس کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر نازیہ میمن, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے اسرار الحق, لندن سے پیملا ٹیلر. تو میں حضر معمول ٹیم سمیت اجازت چاہوں گا. آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں, خبروں کی ذمہ داری احمد رضا کی.
اسرائیل میں تشدد کے تازہ واقعات میں 3 اسرائیلی ہلاک ہوئے ہیں۔ ایرانی پارلیمان نے بین الاقوامی طاقتوں کے ساتھ طے پانے والے جوہری معاہدے کی توثیق کی ہے۔ ڈچ تفتیش کاروں نے کہا ہے کہ یوکرین میں پچھلے سال ملائیشیا ایئر لائنز کا مسافر طیارہ روسی ساختہ میزائل ٹکرانے کے نتیجے میں گرا تھا۔ پاکستان میں آج کم سے کم 8 قیدیوں کو پھانسیاں دی گئی ہیں۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں جھگیوں پر مٹی کا تودہ گرنے سے 13 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ یونس خان ٹیسٹ کرکٹ میں پاکستان کی طرف سے سب سے زیادہ رنز بنانے والے بیٹسمین بن گئے ہیں۔ صوبہ سندھ کے ضلع خیرپور میں گیس کے نئے ذخائر ملے ہیں۔ بلوچستان میں صحت کے حکام کے مطابق کانگو وائرس سے مزید 3 افراد نے دم توڑا ہے، اور پلے بوائے میگزین نے کہا ہے کہ اب وہ خواتین کی برہنہ تصویریں شائع نہیں کرے گا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔